الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال الله تبارك وتعالى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اردو سب سمجھتے ہیں، ما کان لبشر، مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے کوئی بھی آدمی کے لیے، یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ والنبوت والحکمہ، کہ اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرمائے، نبوت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ان کو دین عطا فرمائے، مطلب کہ ثم یقول للناس کونوا عباد لی، کہ میرے بندے ہو جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے میرے ہو جاؤ. یہ تو اس میں بہت آداب ہے جن کو اللہ تعالی نے علماء بنائے، علم دین عطا فرمائے، قاری بنائے، حافظ بنائے. اب ایسا بہت شیطان ایسا بہکاتا ہے کہ اب آدمی لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرتا ہے کہ مجھے بڑا مانو. ہر عالم بھی یہ چاہتا ہے. شیطان جب تک کہ اپنی اصلاح نہ ہو، دل میں یہ چاہت ہوتی ہے میں سب سے بڑا عالم ہوں، سب مجھے مانے، سب کی نظر میرے اوپر آن کے لگے کہ میں ہوں اور میری بات چلے، جو میں کہوں سب میری بات مانے، اور ہر اعتبار سے، مال کے اعتبار سے کہ مجھے، یعنی اپنا دین کو بیچتا ہے تاکہ مال حاصل، دنیا حاصل کرے. یہ ایک فطرت اور خود بخود یہ بیماری آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کو اللہ نے بیان کیا. تو علم کے برکت سے، کتاب اللہ کی برکت سے، حدیث کی برکت سے آدمی نے دورہ حدیث پڑھا، آدمی نے عشر قرآت سبعہ کی، بڑا اچھے اس کے آواز بھی اللہ نے اس کو دی، لوگ پھر اس کی طرف مائل ہوتے. تو یہ لوگوں کو اپنے طرف کھینچنا شروع کر دیتا ہے. یہ فطرت آدمی کے اندر یہ بیماری، جیسے کہ شوگر کی بیماری، اس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود پیدا ہو جاتی. ٹینشن، بلڈ پریشر، کولیسٹرل، دل کے پرابلم، کینسر، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ظاہری بیماریوں سے بھی اور اس سے زیادہ بہت خطرناک اندر کی بیماریاں، دل کی بیماریاں، روحانی بیماریاں، اور یہ بھی خود بخود آدمی کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اللہ نے اعلان پہلے کر لیا، ہمیں متنبہ کیا کہ آپ ایسا مناسب نہیں ہے، جس کو میں نے علم دیا، جس کو میں نے عالم بنا، حافظ قاری بنا، اب لوگوں کو میرے طرف، اپنے طرف کھینچنے لگتا ہے. من دون اللہ، اس میں بھی بڑی حکمت ہے ان الفاظ میں، کہ عالم اس کے متبعین ہوں گے لیکن وہ ان کو اللہ کی طرف پہنچائے. آپ کے ماننے والے ہوں گے، آپ کے طلبہ ہوں گے، آپ کے مریدین ہوں گے، آپ کے متعلقین ہوں گے، وہ آپ کی طرف مائل ہوں گے، لیکن صرف اپنے طرف کھینچنا اور اپنے پاس رکھنا اور اللہ تک نہ پہنچانا یہ غلط ہے. ہاں، وہ لوگ آپ کو مانے، آپ ان کے استاد ہیں، استاد کا بڑا حق، وہ یؤتی کل ذی فضل فضلہ، یہ حکم ہے اللہ کا کہ ہر فضل والے کو اس کا حق پہنچاؤ. تو استاد ہے، اللہ اکبر. آدمی ذرا سوچے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں، اور یا الناس آیا، يعني من لم يشكر المسلمين من لم يشكر المؤمنين وہ نہیں ہے. الناس کوئی بھی غیر مسلم بھی ہو کسی نے بھی آپ پر احسان کیا ان کا شکریہ ادا کرو, اللہ نے ان کا حق رہا. حالانکہ اصل حق صرف اللہ کا ہے, کوئی بھی کسی پر احسان کرتا ہے وہ اپنے طرف سے نہیں, اللہ نے اس کے دل میں ڈالا, اللہ نے اس کے اسباب پیدا کیے. لیکن یہ جو سبب بنے اس راستے میں تو ان کا بھی حق ہے, ان کا بھی شکریہ ادا کرو. حضرت ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فاعل حقیقی اللہ ہی ہے, اسباب کے درجے میں پھر اللہ نے دوسرے کے بھی وہ ان کے درجات رکھے اور ان کے حقوق بھی رکھے. تو مثلا اللہ تعالی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, کہ اللہ تعالی دوست مومنین کے اور دوست کا کام یہ ہوتا ہے. یخرجہم مضارع کا صیغہ ہے, برابر ایک مرتبہ نہیں, ہر وقت اللہ ان کو ظلمات سے نکالتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ گمراہ تھے آپ کو لکھا, ہر وقت اللہ بچاتا رہتا ہے. آدمی جو کبھی سوچتا ہے کہ میں بچ گیا یہ گناہ سے وہ گناہ, اللہ نے تمہیں بچایا اور اللہ اس وقت بھی ہمیں بچا رہے ہیں. کہ اگر آدمی کے اندر تواضع ہو کہ میں کچھ بھی نہیں, یہ اللہ کیا فضل ہے. یہ آدمی اس وقت جو ہے کوئی اور گناہ میں وہ ملوث نہیں, نہ شراب نہ زنا نہ چوری میں اس وقت, یہ اللہ. یخرجہم من الظلمات, یہ جمع کا صیغہ ہے. اس میں ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ برائیاں خرابیاں غیر اللہ کے انواع بہت ہیں, غیر اللہ بہت ہے, گناہ کے اقسام بھی بہت ہیں, طرح طرح کے. یخرجہم من, برابر اللہ نکالتے رہتے, من الظلمات الی النور, نور واحد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اور اللہ کا راستہ ایک ہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ, تو فاعل حقیقی اللہ ہی کرتا ہے. لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے کتاب دی, وہی کام اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کی. یہ مجازی ہے اور دنیا کے اعتبار سے اسباب کے اعتبار سے وہ بھی ہے. تو وہ بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اسی کے لیے مبعوث فرمائے, لیکن کام کرنے والے اللہ ہی ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, اللہ ہی ہدایت دیتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے اللہ کا احسان شکر کہ اللہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی. اگر نبی کے ہاتھ میں ہوتے تو ابو جہل کو پہلے ہی دائن دیتے, اپنے چچا کو ابو لہب کو دیتے, میں بلال میرا شمار کہاں حبشی کا. لیکن اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھا. تو یہ ہے کہ جو اسباب ہوتے ہیں وہ اسباب کے درجے میں, اور فاعل حقیقی صرف اللہ تعالی. لیکن ان اسباب جو اس سلسلے میں جو اللہ تک پہنچاتے ہیں ان کی بھی بڑی بڑی قدر و قیمت ہے جو اسباب کے درجے میں, اور ہر ایک کو اس کا حق دو. تو یہ اللہ تعالی نے یہ تمام چیزیں دی تاکہ آدمی جس کو اللہ تعالی نے اس منصب کو پہنچایا, اب وہ امام بنے, وہ استاد بنے, وہ شیخ بنے, اب یہ لوگوں ان کی طرف متوجہ, قلوب متوجہ ہوتے ہیں. تو یہ صرف اپنے تک نہ رکھو, صحیح استاد شہید صحیح شیخ وہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو پھر بائی پاس کراتا ہے, اللہ تک پہنچا دیتا ہے. یہ ہے کام اپنے طرف لے کے, لوگ میری تعریف کرے, لوگ مجھے تحفے تحائف وہ دے, ٹھیک ہے کوئی اپنے کوئی حرج نہیں, لیکن وہ یہاں رکے نہیں, ان کو اللہ تعالی سے وابستہ کرے, اللہ تعالی سے متعلق کرے. تو یہ ہے لی یقول للناس کونوا عباد لی من دون اللہ ولیکن کونوا, اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب کونوا امر کا صیغہ جو مضاری سے بنتا ہے اور مضاری میں استمرار ہے. تو ہر وقت تم بنتے ہو کونو ربانیین, تم اللہ والے بنو. ربانیین اس میں منصوب ہے, جیسے شافعیون شافی مذہب سے تعلق رکھنے والا, بغدادیون بغداد سے تعلق, تو ربانی اللہ والا اللہ سے تعلق رکھنے والا جمع کا صیغہ. تو اللہ نے فرمایا تم یہ مت کرو کہ لوگ اپنے طرف کھینچو, لیکن تم خود ربانی بنو, اللہ والے بنو, اور لوگوں کو بھی اللہ تک پہنچاؤ, كونوا ربانيين. اور تم کیسے ربانی بنو گے؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. یہ جو تعلیم اور تعلم کتاب کی ہے, کتاب اللہ وغیرہ, اور یہ درس و تدریس جو ہے, ان سب کا اصل مقصد ہے کہ آپ ربانی بنیں. جیسے کہ ایک لاح عمل کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے ہر ادارے کا, مدرسہ کا بھی, حکومت کا بھی, سب کا ہوتا ہے. اور اس میں سب سے پہلی چیز ایم اینڈ آبجیکٹ, مقصد ہمارا کیا ہے اس ادارے کا, اس مسجد کا, اس مدرسہ کا. تو یہاں گویا کہ ہمارے دارالعلوموں کا کانسٹیٹیوشن اللہ نے خود بنایا, اور ایم اینڈ آبجیکٹ گویا کہ اللہ نے لکھا کہ تم ربانی بنو. پھر دوسری چیز جو کانسٹیٹیوشن میں آتی ہے کہ وہ جو ہمارا مقصد ہے, ہم اس کو کیسے حاصل کریں گے, پورا کریں گے, ہم کیا کریں گے اس کو حاصل کرنے کو. تو بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون, درس و تدریس, تعلیم اور تعلم, یہ سب اس کا مقصد ہے کہ تم ربانی بنو. جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر آدمی نے درس اور تدریس 6 برس, 8 برس, 10 برس, 15 برس کیے, لیکن وہ ربانی نہیں ہوا, تو گویا کہ اس نے اپنا کام پورا نہیں کیا. آپ کو وہاں پہنچنا ہے کہ آپ ربانی بنو, اس کے لیے یہ تمام اور چیزیں ہیں, ورنہ ہم بیچ میں رک گئے. آپ کو نائروبی سے ممباسا جانا تھا ٹرین سے, بیچ میں آپ اتر گئے تو آپ ممباسا نے, آپ صحیح ٹرین پر بیٹھے, لیکن آپ کو وہاں تک ٹرین میں بیٹھنا چاہیے تھا. جب تک کہ ٹرین ممباسا پہنچے تو آپ ممباسا پہنچے. تو ہماری ٹرین جو ہے یہاں علی فاتاسا سے ابتدائی اسٹیشن ہے, اور اس کا انتہا اسٹیشن ربانی ہے. بخاری شریف دورہ حدیث نہیں ہے, اور نہ تو یہ ہے کہ آپ نے حفظ پورا کیا, اب میرا کام پورا. کام یہ ہے, ایک مرتبہ حضرت جی مولانا شاہ مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں تشریف لے آئے تھے. اس وقت میں دوسری جگہ جرمستن ایک جگہ ہے, میں وہاں ہوتا تھا, بچوں کو پڑھاتا تھا, حفظ وغیرہ امامت کی ذمہ داری تھی. تو حضرت جی نے سب طلبہ کو امتحان لیا وغیرہ, اس کے بعد اوپر ہم تھے, نیچے اترے, حضرت میرے دہنے طرف تھے. پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت دعا فرمائے اللہ ان بچوں کو حافظ بنائے, اور یہی ہماری منتہا نظر کہ حفظ پر آ رہے بچے, سب جگہ یہ کہتے کہ ہمارے بچے ہیں. تو حضرت جی نے اپنا بائیں ہاتھ میرے دہنے کندھے پر رکھا, مجھے اپنے طرف متوجہ کیا, خود میرے طرف, اور بہت اہتمام سے الفاظ کو چن چن کے اور ٹھیر ٹھیر کے حضرت نے فرمایا, مولوی صاحب حافظ بننا فرض نہیں ہے, نیک بننا فرض ہے. آدمی حافظ بنے ماشاءاللہ, نور اللہ نور, بہت اچھا عالم بنے, لیکن اصل چیز ہے نیک بننا, اللہ کا فرما بردار صالح بننا, ربانی بننا, اللہ کا حکم کو آدمی پورا کرے. یہ ہے حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, کوئی ایک آیت ایسی نہیں, کوئی ایک حدیث ایسی نہیں جس میں تصوف نہیں, لیکن فرمایا کہ لوگ تصوف کو جانتے نہیں, تصوف کو کوئی اور چیز سمجھ رکھی ہے. مثلا لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آدمی ہوا میں اڑے تو یہ بہت بڑا صوفی ہے, بہت پہنچا ہوا آدمی ہے, حالانکہ بزرگوں فرماتے مکھی اڑتی ہے ہوا میں. تو اگر وہ کوئی فضیلت کی چیز ہوتی تو آپ مکھی کا بہت بڑا ذرا احترام کرتے, اور مسٹر مکھی کو سے کہتے کہ آپ مجھے بیعت کریں, آپ اتنے بڑے بزرگ, آپ ہوا میں اڑتے ہو, مچھر ہوا میں اڑتا ہے, مچھلی پانی میں تیرتی ہے. اگر ہم نے سنا کہ کوئی بزرگ پانی پر چلتا ہے, پوری دنیا کود پڑیں گے, ٹوٹ پڑیں گے کہ یہ کیسے اتنے بڑے بزرگ, مچھلی تو پانی کے اندر, یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال بات حضرت نے فرمایا, تصوف صرف اتنا ہے کہ معلومات کو معمولات بناؤ, یہ ہے تصوف. ہمارے شیخ فرماتے تھے عمل کو, علم کو عمل میں کنورٹ کرو. ایک مرتبہ ملیشیا میں ایک پروگرام تھا علماء کے لیے, اور مسجد کے بالا خانہ میں وہ طے ہوا. عصر کے بعد ہم سب اوپر چڑھے بیٹھے, سب جمع ہوئے. میں نے پوچھا کہ اوپر آدمی سیڑھی پر چڑھتا ہے تو سنت کیا ہے پڑھنے کا, آپ بتائے کیا ہے. سب جانتے ہیں بہت ماشاءاللہ آواز سے, ہمت سے اور رسوخ کے ساتھ انہیں اللہ. تو میں نے پھر پوچھا کس نے پڑھا, تو سکوت, بالکل سکوت. تو یہ ہے سر, جو ہم جانتے ہیں اس پر عمل کرنا, آج کوئی جو عالم بھی بولتے ہیں ماشاءاللہ کتنے کتنی باتیں نکلتی ہیں, وہ کچھ کہتے یہ کچھ کہتے, لیکن عمل کے ٹائم مثلا یہ کھانے کا کھانے کی دعا جو ہے اس میں بڑی تحقیق ہوتی ہے کہ بسم اللہ وعلا برکت اللہ یا بسم اللہ وبرکت اللہ, بہت تحقیق ہوتی ہے. اور کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی هذا ورزق اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین وجعلنا من المسلمین, لیکن دیکھا کہ جو اتنے تحقیق کرتے وہ دعا تو نہیں پڑھتے, تحقیق تو بہت کرتے ہیں اور بہت مشہور معروف اور حقیقت ہے وضو خانے میں وہ دعا لکھتے ہیں کہ جی وہ سب دعائیں, لیکن جو لگانے والا وہ خود نہیں پڑھتا. تو اصل یہی ہے کہ عمل آدمی کرے, وہ یہ ہے. اور تصوف اتنا ہی ہماری جو صحیح تصوف یہ ہاں لیلونگوے میں مولانا سعید ہوتے ہیں ملاوی میں, تو انہوں نے مجھے سنایا کہ لیبیا میں اس وقت جب قذافی تھا وہ ان کو دعوت ملی کہ وہاں تصوف کانفرنس اور ان کو بھی ٹکٹ ہوٹل وغیرہ, تو انہوں نے کہا اچھا موقع ہے لیبیا جا کے ہم شیئر کریں گے, مفت کی ٹکٹ مل رہی ہوٹل کی جب میں جگہ مل رہی, تو وہ چلے گئے. کہا دیکھا وہ کانفرنس میں 99% اہل بدعات شرکیات رسومات والے یہ تمام حضرات, مغرب کا وقت آیا اور قذافی نے خود مغرب کی نماز پڑھائی لیکن سرن, بیچارہ کیا پڑھتا اس کا تو قرآن بھی کچھ اور پتہ نہیں خدا جانے, تو سرن اور پورے میڈیا والے ویڈیو وغیرہ چاروں طرف. تو اگر اس کا نام تصوف تو عرب علماء تو بعد میں سب سے پہلے ہم اس کو حرام کہنے والے اور ہم اس کو خرافات کہیں گے اگر یہ تصوف ہو. تو یہ یعنی تصوف کو ہم جانے اس کا بالعکس, اور یہ عقلاً ماننا مشکل ہے لیکن راوی اتنے پکے آدمی کہ بات ماننی پڑے گی. ایک ہمارے سلیمان بھائی کون تھے سٹینگ میں یوسف بھائی دیسائی کی خسر, وہ انتقال کر کے بہت نیک آدمی تھے, وہ جماعتی بہت ماشاء اللہ, تو وہ جماعت اس زمانے میں آسٹریلیا جماعت لے کے گئے جب وہاں کوئی فضا نہیں نہ مسجد ہے نہ کچھ, بہت وہ پہلے ایک وہ زمانہ تھا. تو وہاں پر مصر سے انہوں نے وہ قرآ کو مبوس کرتے ہیں جو قرآن شریف لوگوں کو سناتے. تو اتوار کا دن تھا تقریباً 11 بجے جو بھی وقت تھا وہ قرآت کا وہ سلسلہ تھا وہ قاری صاحب نے پڑھا, لوگ بہت خوش ہوئے سب سب ہوتے. ظہر کا ٹائم آیا اب کون امامت کرے وہاں تو کوئی بھی نہیں, تو قاری صاحب ہی سے کہا آپ ہی امامت کرائے. اب یہ ماننا تو عقلاً بہت مشکل لیکن راوی پکے تو ماننا ہی پڑے گا. تو انہوں نے ظہر کی نماز جہرن کی, اب یاد دلانے کے لیے کوئی سبحان اللہ کہہ رہے کوئی الحمدللہ اور وہ سمجھ رہے کوئی لوگ ان کو داد دے رہے تسجیل اور بھی شوق سے پڑھ رہے. تو امت کی یہ حالت ہے اس وقت جو ہے. ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے جماعت پاکستان کے اندر وہ بالکل پہاڑ اور جو اس علاقے میں, تو وہاں گئے اور انہوں نے امام صاحب سے پوچھا امیر جماعت سے آپ جنازہ ہے آپ جنازہ کی نماز پڑھاؤ گے؟ وہ یار میں پڑھاؤں گا لے آؤ. جب جنازہ وہ لے آئے تو انہوں نے دیکھا ابھی تو وہ سانس لے رہے حرکت ہے, تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہم جنازہ کی نماز پڑھائیں گے؟ تو کہا کہ آپ کے بعد پتہ نہیں کب کون آئیں گے, نہ تو یہاں کوئی عالم ہے نہ کوئی جماعت بھی, کتنے برسوں کے بعد کوئی جماعت یہاں پہنچتی ہے. تو آپ پیشگی جنازہ ہم یہی کرتے ہیں, جب کوئی آدمی ایسے لبے دم ہو آخر اس کا وقت تو ہم کوئی آیا ہوا ہو اس سے نماز پڑھوا دیتے ہیں. تو یہ ہے امت اور یہ پاکستان کی بات ہے, کتنی دین کی محنت پوری دنیا میں ابھی کتنی ضرورت ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ چاہتے ہر جماعت کے ساتھ عالم ہو. تو یہ ایک اور جگہ پر وہیں جماعت گئی ان کا نماز جماعت جنازہ کا آپ پڑھاؤ, کہاں پڑھائیں گے لے آؤ. لے آئے تو دیکھا کہ تازہ تازہ خون کفن کے اوپر, یہ کیا بات ہے؟ کہا ہمارے یہاں دستور ہے بائیں ہاتھ ہم کاٹ دیتے ہیں تاکہ نام اعمال قیامت کے دن بائیں ہاتھ میں نہ ملے. جب ہاتھ ہی نہ ہو تو ان کو نام اعمال بائیں ہاتھ ہی میں نہیں ملے. اتنی جہالت, یہ ابھی کے واقعات اور حالات ہیں. تو کتنے ابھی دین کی محنت کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے جب تک کہ ہم قربان نہ ہو جائے دین, اور وما قدر اللہ حق قدر, ہم نے اللہ کے ابھی قدر پہچان, اللہ کو پہچان, ہم دین کا کام کریں اور اللہ ہمیں ضائع کرے, ہو ہی نہیں سکتا. اللہ بچھو کو پالتا ہے, سانپ کو پالتا ہے, سور کو اللہ پالتا ہے, یہ نسبت مناسب نہیں ہے. اللہ کی شان بہت علو, لیکن حقیقت تو ایک آدمی اپنے زندگی کو دین کے لیے وقف کرے اور اللہ اس کو نہیں پالیں گے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ دین کے اندر وہ عزت دیتا ہے اور وہ انعامات دنیا کے اندر جنت والی زندگی اللہ دے دیتا ہے. بہرحال تو اللہ نے فرمایا کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. تو یہ تمام سلسلہ اس لیے ہے تاکہ ہم ربانی, لیکن اکثر اللہ ہمیں بہت معاف فرمائے, ہمارے مدرسوں میں اساتذہ طلبہ جو کوئی آدمی ذرا نیک بنتا ہے اس کے مذاق اڑاتے, بڑا صوفی ہے یہ, بڑا اللہ والا, دیکھو یہ اللہ والے کو بھی دیکھو, اس صوفی کو جو مقصد تھا مدرسہ کا ہم ہی اس کا مذاق اڑائے. تو پھر آگے جب ہم ہی زہر کو دوا سمجھنے لگے اور دوا کو زہر سمجھنے لگے تو کیسے ہمارے آگے کی کامیابی ہو سکتی ہے؟ تو یہ مقصد ہے مدارس کا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ شریف بنایا, کتنا بڑا کام. کوئی بھی مدرسہ بناتا ہے مسجد سب تعریف کرتے, ہم بھی اللہ نے یہ کام دیا, اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ کام ہم سے لیا. کعبہ شریف ام المساجد, اور وہ زمانے میں ابراہیم علیہ السلام, تو اس کے آخر میں وہ بھی خوش ہوئے, دعا کی اللہ تعالی, اللہ نے فرمایا مانگو. پہلی دعا مانگی ربنا تقبل منا, تقبل باب تفعل سے, اور تفعل میں خاصیت تکلف کہ قابل قبول نہیں ہے, آپ اپنی مہربانی سے قبول فرمائیں. ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص کون لے آئے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے مال طیب جو لگائے کعبہ کے بنانے میں, کون وہ آج لے آ سکتا ہے؟ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو مہمان آئے, انہوں نے فرمایا مہمان نے کہ میں صرف حلال کھاتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا وہ گولر کا درخت ہے, آپ اس کو جا کے کھائے وہاں, کیونکہ ایسا حلال جو ہے آج کل کاروبار اور لین دین وغیرہ کیا کیا نہیں ہے. لیکن آپ کو تو ابراہیم علیہ السلام ان کے زمانے میں, ہم یہاں وہ نمپولا موزمبیک میں جگہ ہے, تو وہاں سے ہمارے میزبان جو تھے وہ ہمیں وہ آئل دے موزمبیک جہاں اسلام داخل ہوا وہاں ہمیں لے گئے. وہ مین لینڈ پر رہتے تھے افریقہ میں, اور آئیلینڈ پر وہ لوگ جاتے تھے پڑھنے کو ہفتے بھر, ان کے نانا نانی وہاں رہتے تو وہاں رہتے پھر واپس آتے. تو کہا کہ ہم نے دیکھا کئی بار, وہ زمانہ ان کی غربت کا, اب تو ماشاءاللہ اللہ نے بہت کچھ دیا. تو وہاں ایک یا دو یہ موٹر بوٹ تھے, باقی وہ سب سیل والے, ہوا چلتی ہے تو چلتے, نہیں کوئی ہوا نہیں تو کچھ. تو کئی بار ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی مقامی بلیک آدمی, وہ کشتی بالکل نہیں چلتی, کوئی ہوا نہیں, لیکن وہ آتا ہے آہستہ اطمینان سے, پاؤں رکھتا ہے ہوا شروع ہوتی ہے, پہنچ جاتے ہیں. اور کہا پرتگیز کا زمانہ تھا, ان کا دنیا کا انتظام زیادہ اچھا ہو, وہ کرتے ہیں. ٹرین چلتی تھی وہاں سے, جہاں بھی جانے کی ہوتی ٹرین. کئی بار ہم نے دیکھا جنگل میں ٹرین رک گئی, نہ تو کوئی سگنل ہے نہ کوئی وجہ نہیں, اور یہ بزرگ جنگل سے اطمینان آرام سے آتے, جہاں سوار ہوئے ٹرین چلنا شروع کر دیتے. لیکن ساتھ میں یہ فرمایا, لیکن یہ اس وقت جنگل گاؤں بھی نہیں, جو بھی کھانا دسترخوان پر آتا پوچھتا یہ کہاں سے, کیسا ہے یہ کھانا, یعنی بہت اہتمام وہ کرتے تھے حلال طیبن کا. اس زمانے میں جنگل میں وہاں تو نہ کوئی کنٹاکی نہ کوئی میکڈونلڈ نہ تو کوئی, تمام کتنے آج مسائل ہیں کھانے کی چیزوں میں, چاکلیٹ میں, سویٹ میں, بسکٹ میں, ہر چیز میں مسائل ہیں. اس زمانے وہ کچھ نہیں, لیکن وہ اتنا, تو ایسے اللہ نے خود انہوں نے بتایا, میں 5 سال کا بچہ تھا, مجھے پولیو ہو گیا تھا, میں بیت الخلا بھی نہیں جا سکتا, مجھے اٹھا کے لے جانا پڑتا تھا. وہ ان کے والد کا یہ بزرگ کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا, تو والدہ سے کہا ان کو وہاں لے جاؤ اور ان سے دعا کرا. کہا اس وقت کی دعا اور آج آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہو اس وقت 50-55 سال کی عمر, کبھی کوئی ڈاکٹر, کبھی کوئی ہسپتال, کبھی کوئی دوا, کچھ بھی نہیں, لیکن وہ کھانے کا. وہ تو یہ ہے کہ یہ ہے کہ آدمی علم جو ہے لیکن اس پر عمل کرے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ربنا تقبل منا باب تفعول, اس میں تکلف. تو یہ اللہ کو بہت پسند ایسی عبادت کے آدمی کرتا ہے, آخر میں روتا ہے اللہ قبول فرمائے, ہم سے تو کچھ حق ادا نہیں ہو سکا. اور یہ ایسا ہی جیسے کہ میزبان مہمان کو کہتا ہے جب جانے لگتا ہے, معاف کرنا ہم آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو ایسے ہی کوئی ایسے بے وقوف میزبان نہیں ہوگا جو مہمان کو کہے ہم نے آپ کا بڑا اکرام کیا, آپ کا بڑا حق ادا کیا, سب کہتے ہیں ہم سے کچھ نہیں ہو سکا. تو اللہ ایسی عبادت کو بہت پسند, تو انہوں نے وہ دعا کی. آگے کی دعا پھر انہوں نے کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, رسول ان میں مبعوث فرمائے انہی میں سے حضرت. تو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعائے ابراہیم ہے اور مراد ابراہیم ہے, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی اللہ. اور یہاں بھی عجیب بات, تقریباً مورخین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ 8000 سال بیچ میں, تو دعا وہاں کی اور دعا کا ظہور قبول تو اسی وقت ہو گئے, لیکن ظہور جو ہے وہ 8000 سال کے بعد تقریباً. اور ہم چاہتے ہیں کہ دعا کے بعد جو ہم ہاتھ ملتے ہیں کہ وجدنا ما طلبنا, کہ جو ہم نے طلب کیا وہ تو ہمیں مل گیا. تو یہ ایسی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کب جی اللہ کے علم میں اور اللہ کی حکمت میں, لیکن دعا رد نہیں ہوتی. بہرحال ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی, اور کیسی دعا, اور گویا کہ رسول کو بھی مانگا اور رسول کی رسالت کا نصاب بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں بنا کہ رسول بن کے تشریف لے آئیں گے, کام کیا کریں گے, ان کا نصاب کیا ہے, ان کا کام کیا ہے, وہ بھی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالی سے مانگا. پہلی دعا یہ کہ یتلو علیہم آیاتک, کہ نبی کا کام تلاوت آیات کی تلاوت کرے لوگوں پر. مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس ہمارے زمانے میں اس کا مطلب مکاتب کا ہے, جہاں بچے قرآن شریف سیکھتے ہیں. تلاوت قرآن, قرآن کی تلاوت مستلزم ہے تعلیم قرآن پر. آدمی سیکھے گا تو پھر جا کے وہ تلاوت کر سکتا ہے. تو یہ ہے مکاتب کا کام. اور اس پر ہمارے جتنے بزرگ, مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اس وقت مولانا طلحہ صاحب اور مولانا سعد صاحب مرکز میں مکاتب پر بہت زور دے رہے ہیں. اور حضرت جب ہندوستان کا مسئلہ بنا تو ہمارے علماء, ہندوستان پاکستان اور حالات ایسے, تو ہمارے علماء نے یہ کہا کہ گھر گھر کو مکتب بناؤ. اور دارالعلوم جو بنا دیوبند, وہ اسی لیے امت کو بچانے تعلیم کے ذریعے سے. یہ مکاتب کا کام بہت زبردست, اس وقت میں ہم سب کو اس کی بہت فکر کرنی چاہیے کہ مکاتب کی جھال پوری دنیا میں بیچ جائے, کوئی مسلمان کا بچہ ایسا باقی نہ ہو جو کم سے کم قرآن شریف ناظرہ پر بنیادی تعلیم, عقائد, طہارت, نماز, عبادات, بنیادی تعلیم ہر بچہ اس کو حاصل کرے. اور بالغان میں بھی یہ کوشش کرے, کیونکہ علم سے ہم بہت دور ہیں. تو یہ ہے سب سے پہلا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, فرماتے مولانا منظور نعمانی صاحب, یہ دارالعلوم کا کام کہ دارالعلوم قائم ہو, وہاں تلاوت کتاب, یہاں تعلیم کتاب, کہ اس کے معانی وغیرہ, اس کے شان نزول, اس کا اس تمام جو مسائل قرآن سے نکلتے ہیں, حدیث سے. تو یہ دو کام ہیں. اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود 6 مدرسے مکہ شریف میں قائم کیے, جس میں سب سے زیادہ مشہور مدرسہ دار ارقم ہے, جس کے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی مدرسہ کی برکت سے مشرف بہ اسلام ہوئے. اور مدینہ پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مدرسے قائم کیے, جس میں سب سے زیادہ مشہور صفہ, اور صفہ جو ہے وہ دار الاقامہ بھی تھے اس دار العلوم کے, اور وہ دار الحدیث بھی اور دار سب درسگاہیں بھی, اور وہ خانقاہ بھی تھے صحابہ کے جو وہاں آتے تھے. اور اس کا نظام آج تک جو مدارس کے نظام, لوگ اپنے صدقات دیتے تھے, طلبہ وہاں پڑھتے تھے, ان کا انتظام ہوتا تھا سب, یعنی جیسے ہمارے مدارس کا انتظام آج تک ہے ویسے وہ انتظام تھا. اور مجھے ایک بہت تعجب, اسپین اللہ نے نصیب فرمایا جانا, ایک جگہ انہوں نے کہا وہ پرانے, وہ اب تو میوزیم بن گیا, لیکن بعین ہی جیسے کہ ہمارے جو چھٹا مسجد چھٹا جوبن میں اور سہارنپور حضرت شیخ کے یہاں جو وہ آرکیٹیکچر, بعین ہی وہی آرکیٹیکچر ہمارے بزرگوں اور اسلاف نے اپنے بڑوں سے ہر چیز کو لی. اس میں بہت غور کی بات ہوتی ہے, ہمارے اسلاف, ہمارا جو لباس بھی ہے وہ ایسے نہیں کہ ادھر ادھر سے, وہ اپنے اسلاف سے انہوں نے لی, اور مدرسہ کے تعمیرات بھی ایسے ہی بنائے جیسے کہ اسلاف سے وہ آئے, اور اسی نقشے پر اسی طرز پر وہ چلتے بھی رہے. تو کیا بات تھی جی؟ ہاں وہ دیکھا وہاں, لیکن اس سے پہلے ہاں تو یہ جو مدارس وہاں وہی نظام, یہاں تک مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود وہاں پر ہاتھی بھی تھے, اور ایک ایسا موقع آیا کہ آپ سورہ نور پڑھا رہے تھے اور جہاد میں جانے کا وقت آیا, آپ نے جیسے کہ اساتذہ مدرسہ سے اجازت لیتے, مجھے کوئی ضرورت ہے اجازت لی, جہاد میں تشریف لے گئے, واپس آئے جہاں تک پڑھایا وہاں سے آگے پڑھایا. تو یہ تمام سلسلہ. اور وہاں سری لنکا جانا ہوا تو ایک مضمون اللہ نے دل میں ڈالا, وہاں ایک مولانا اسماعیل صاحب ہوتے اس وقت, اب تو اور شکل بدل گئے, لیکن وہ تبلیغی آدمی, بہت اچھے آدمی, مرکز میں پڑھاتے مسلم شریف, بڑی کتابیں پڑھاتے, لیکن تصوف کے لائن سے کام شاید صرف واحد یہ ایک شخص تھے پورے ملک میں. تو بہرحال وہ ساتھ میں چلے اور ترجمہ کے لیے وغیرہ, تو یہ مضمون انہوں نے کہا مجھے آپ کا بہت پسند آیا, وہ مضمون ابھی بیان کرتا ہوں. مولانا اسماعیل جو ہے ان کی چار بیویاں اور ان کے 21 اولاد اور 15 عالم حافظ. تو میں نے جب سنا تعجب کیا میں نے, تو انہوں نے کہا کوئی تعجب کی بات نہیں, ایک اور صاحب ہیں ماسٹر صاحب, ان کی بھی چار بیویاں اور 31 اولاد اور 25 عالم حافظ. تو میں نے کہا یہ تو کہا کہ وہ تو ماسٹر ہے نا, اس فن کے ماسٹر ہے. جیسے ایک آدمی سے پوچھا وہ مردم شماری میں سینسس میں کہ آپ کتنے بھائی بہن, کہا 18, کہ آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے, یہی ان کا مشغلہ ہے. تو ان کے 18 ان کے اولاد ہوئے جب ان کا مشغلہ ہی یہی ہے. تو بہرحال یہ مولانا اسماعیل صاحب نے کہا یہ تمہارا مضمون مجھے بہت اچھا لگا. کیا مضمون تھا؟ میں نے کہا کہ اگر حافظ قرآن محراب سنائے رمضان شریف میں اور وہ یہ آیت یوں پڑھے, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ انک انت العزیز الحکیم, تو لقمہ آ جائے گا کہ قاری صاحب وہ یزکیہم آپ نے چھوڑا. تو میں نے کہا میں بھی لقمہ ہی دینے کو آیا ہوں کہ ہم میں سے اکثر عملاً تلاوت کتاب کا کام ہم نے کیا مکاتب میں اور تعلیم کتاب دابلوں میں کیا, لیکن تزکیہ کا کام ہمارا چھوٹ گیا, تو اسی لیے میں لقمہ دینے کو آیا ہوں کہ یہ ہمارا کام ابھی چھوٹا ہے, جب تک کہ اس کو ہم پورا نہ کریں. اور اللہ تعالی صاف دل ہی میں آتے ہیں, جب تک کہ یہ گلاس جو ہے اگر باہر سے گندا ہو اندر تو بالکل صاف, پانی بھی صاف, لیکن ہم شرماتے کسی کو دینے کو, اور وہ بھی آدمی کو ذرا وہ اس کو برا لگتا ہے کہ مجھے گندا گلاس میں پانی دیا. تو دل اگر اندر سے گندا ہو تو کیسے اللہ ہے؟ تو یہی ضرورت ہے کہ تزکیہ, دل کو صاف کر لو اللہ اس دل میں آ جاتے ہیں, پھر آدمی کو اللہ کو بلانے کی ضرورت نہیں, اللہ خود صاف دل میں آ جاتے ہیں. اور ایک طریقہ دل کو صاف کرنے کا, حدیث شریف میں آتا ہے لکل شیء ثقالا، ہر چیز کے لیے ایک صاف کرنے والی چیز، اس کو چمکانے پالش کرنے والی چیز ہوتی ہے. آج ٹوائلٹ کو صاف کرنا اس کا وہ سوپ صابن الگ ہے، آپ کو کپڑے دھونے ہو اس کا صابن الگ، برتن دھونے ہو اس کا صابن، گاڑی کو دھونا ہو اس کے صابن الگ. تو دل کو صاف کرنے کے لیے اس کا صابن جو ہے وثقالۃ القلب ذکر اللہ، ذکر اللہ کرو آپ کا دل صاف ہو جائے گا. اور جب دل صاف ہو گیا آپ کو یہ بھی نہیں کہنا پڑے گا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اللہ خود بخود اس دل میں آ جائے گا. آ جا میری آنکھوں میں، سما جا میرے دل میں، اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں. اور جس کو اللہ ملا سب سے بڑی دولت اس کو ملی، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. ہمارے شیخ فرماتے خیرت عقل مندی، خیرت محو حیرت ہے اس زبان سے جو بیان کرتی ہیں آہوں فغا سے، جو زبان دل سے بیان کرتی ہے، دماغ سے بیان نہیں، دل سے، دل میں جو بات ہوتی ہے اس کا زبان ترجمانی کرتی ہے، دماغ کی بات بھی زبان جو ہے ترجمانی. تو یہ جو دل کی بات جو ہوتی ہے، یہ جو وہ زبان خیرت عقل مندی وہ حیرت میں پڑ جاتے اس آدمی کا پر جس جو عشق میں وہ رنگا ہوا نحو حیرت ہے اس زبان سے جو بیان کرتی آہوں فغا سے. لغت تعبیر کرتی ہے معانی، لغت میں معانی ہمیں پتہ چلتا ہے. محبت کہتی ہے دل کی کہانی، جو دل کی کہانی وہ تو محبت، محبت دونوں جہاں میں یہی پکار آئی، جس کو یاد یار آیا اسی کو یاد یار آیا جس کو یار نے یاد کیا، جس کو اللہ نے یاد کیا. اللہ تمہارے دل میں آ گئے، خود بخود تم اب ربانی بن گئے. تمہارے جب اللہ تمہارے دل میں، اللہ اکبر، شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ آباد کے کیا عجیب نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو آیت کریمہ ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله. تو جب بھی کوئی بادشاہ کوئی دوسرے ملک کو وہ فتح کرتا ہے تو وہاں جا کے پھر جو خون ریزی اور جو فسادات وغیرہ عامتاً ہوتے ہیں اور جو ان کے اپوزیشن ہوتے ہیں ان کو قید کر دیتے ہیں، ان کو قتل کر تاکہ یہ ہمارے اپوزیشن میں کبھی نہ آئے. تو آپ کے دل میں جب اللہ فتح کر لیتا ہے تو اللہ بھی اپنے تمام اپوزیشن کو قید کرتا ہے، ان کو قتل، یعنی شیطان کو، نفس کو، برے خواہشات کو، ان تمام کو اللہ تعالیٰ دل سے نکال دیتا ہے. تو اللہ جس دل میں آ جائے وہ بادشاہ بن گیا. اور دل میں جو اللہ آگے، آدمی کی زبان، آدمی کی نگاہ بھی اسی کے مطابق چلتی، دل دماغ بھی اسی کے مطابق چلتا ہے. تو یہ آدمی کو یہ کرنا چاہے کہ وہ تزکیہ کریں، تزکیہ سے آدمی ربانی بن جاتا ہے. پھر جتنے امراض ہے، آپس کے اختلافات ہو، دنیا طلبی ہو، جاہ ہو، عزت ہو، نام و نمود ہو، سمعہ ریا ہو، جتنی یہ تو تفصیلات پھر باقی ہے. جب اللہ دل میں آ گئے تو اللہ ان تمام کو وہ اللہ ان کو قید کر دیتا ہے، یا اللہ ان کو مار ڈالتے ہیں، نکال دیتے میرے اپنے ملک سے، نکل جاؤ. تو یہ ہے کہ آدمی جو جر کی چیز ہے آدمی تزکیہ کرے، تزکیہ ہو جائے تو پھر آدمی ربانی بن جاتا ہے اللہ اس کے دل میں. پھر اس کی نیت بہت صرف صاف نہیں ہوتی ہے، بہت بلند اس کی نیت ہوتی ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث اور کتنے بڑے مجاہد، ہر سال 6 مہینے پڑھاتے تھے، 6 مہینے جہاد میں جاتے تھے. تو جب ان کا انتقال ہوا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال، کیسے گزرا، کیا ہوا، اللہ نے مجھے بہت نوازا، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت اللہ نے مجھے نوازا. تو پوچھا کہ، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میرا جو پڑوسی تھا لوہار تھا، وہ لوہار تھا، اس کو اللہ نے مجھ سے بھی بہت زیادہ دیا، اور وہ کوئی ایسے معروف مشہور کوئی مقبول لوگوں میں ایسے آدمی نہیں تھے. تو وہ آدمی جس نے جنہوں نے خواب دیا صبح ہی صبح وہ لوہار کی گھر پہنچا اور بیوی کو پوچھا تمہاری مدد کیا کام کرتے تھے کہ عبداللہ ابن مبارک اتنی شخصیت ان سے بھی زیادہ اللہ نے ان کو درجہ دیا. کہا کہ وہ تو ایسے عامی آدمی تھے, اپنے پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے, اپنی کمائی کرتے تھے, کوئی خاص بات نہیں. البتہ ایک بات یہ تھی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے بہت مزدوری کرنی پڑتی, صبح سے شام تک مجھے کام کرنا پڑتا ہے, تو میں جا کے کچھ حلال روزی کماتا ہوں, کھاتا ہوں, بیوی بچوں کو پالتا ہوں. عبداللہ ابن مبارک میرا پڑوسی بہت مشہور مقبول, لوگوں کے سے تحفے تحائف, ان کو دنیا کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ فارغ ہے, وہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں, پورا دن دین کا کام کرتے. اگر میں بھی ایسا فارغ ہوتا تو میں بھی یہ سب, تو وہ نیت پر اللہ نے وہ سب کچھ ان کو دیا. تو نیت بہت بڑی چیز ہے. زبیدہ ہارون الرشید کی بیوی محترمہ, ان کا انتقال ہوا, کسی نے پوچھا کیا کیسا ہوا, کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا, یہ سب رفائی کام جو تم نے کیا, نہر زبیدہ کھدوائے, کتنے کتنے اور رفائی. کہا وہ تو سب وہ ذہبوا الی اربابہم, یعنی اللہ تعالی کے یہاں وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. مجھے یہ یاد دلانا جہاں میں ذرا اور ادھر ذرا تھوڑا نکل جاتا ہوں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تین مرتبہ توریہ کیا, دو اس کے قصے اللہ نے قرآن شریف میں ذکر کیا. ایک تو یہ کہ جب بوٹوں کی پرستش کے لیے لوگ باہر جا رہے تھے, ابراہیم تم بھی چلو, کہا انی سقیم, میں نہیں چل سکتا, میں بیمار ہوں, روحانی طور پر بیمار تھے, کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیسے شرک اور بوٹوں کی پرستش. دوسری یہ کہ جب انہوں نے بوٹوں کو توڑ ڈالا, انہوں نے من فعل ھذا بآلہتنا, تو کہا کہ یہ جو بڑا بوٹ ہے اس کے اوپر کلہاری لٹکی ہوئی ہے, ایسے لگتا ہے ایویڈنس تو پورا ہے اس نے کیا ہے, یہ صحیح سالی میں سب ٹوٹے ہوئے ہیں اور کلہاری جو ہے انسٹرومنٹ آف ڈسٹرکشن وہ اس کے پاس ہے. تو یہ, اور تیسری مرتبہ جو بادشاہ اور جو کوئی کسی کی بیوی کے ساتھ وہاں سے ان کے ملک سے گزرتے تو ان کو استعمال کرتے, ہاتھ لگاتے, تو پوچھا یہ کون ہے, کہا ان ھذا اختی سارا, یہ میری بہن سارا ہے. تو بہن تھی اسلامی دینی, تو لیکن مطلب ان کا اور تھا. تو یہ تو دو قصے اللہ نے قرآن شریف میں ذکر کیے, ان ھذا زوج ھذا جی اختی سارا, یہ قرآن نے نہیں, کیونکہ وہ دو خالص اللہ تعالی کے لیے تھے اور اس میں اپنا بھی حصہ ہے, ہے اللہ کے لیے, اللہ کا حکم ہے بیوی کو کہ حفاظت دیوس مت بنو, ادھر ادھر بس منہ سب کیوں دکھاتے پھرتے ہو وغیرہ, یہ درست نہیں ہے, لیکن اپنا بھی حصہ ہے, ہر ایک آدمی اپنی بیوی ہے, کوئی نہیں چاہتا کہ کسی اور کی نظر پڑے, تو اپنا یہ تھوڑا سا اپنا حصہ تھا جو وہ بھی اللہ کے لیے, لیکن تو ایسے خلوص اللہ چاہتا ہے. تو زبینہ نے فرمایا کہ یہ سب رفائی کام جو ہوا, جو لوگ تعریف کرتے ہیں, لوگ ان کے شکریہ, کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ہو, تو وہ سب الی اربابی, اللہ تعالیٰ کے جو بھی کام آدمی کرتا ہے میرے لیے اور ایک فیصد بھی غیروں کے لیے, تو میں اس کو اپنے شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں, میں اس میں سے کوئی حصہ نہیں لیتا ہوں. لیکن اس زمانے میں گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو حدیث شریف میں آتا ہے, صحابہ کے زمانے میں جو 90% دین پر چلے اور 10% چھوڑے ان کی پکڑ ہوگی, اور اس زمانے میں جو 10% پر چلے اور 90% چھوڑے ان کا کام بھی بن جائے گا, یہ زمانہ ایسا ہے. اور مہاتھانی اور عجیب بات فرمائے, یہ صفات میں ہے اعمال میں نہیں. صبح سے شام ہماری جتنے نماز فرض واجب ہے 20 رکعت ہوتے ہیں, تو اس میں اب یہ نہیں کہ اس زمانے میں جو آدمی 2 رکعت پڑھ لے گا تو اس کا کام بن جائے گا, وہ عبادات میں ابھی 20 ہی پڑھنی پڑے گی, کہ رمضان کے 30 روزے کے 3 روزے رکھ لیے کہ اب 10% ہم نے کر لیا, باقی جو ہے اس زمانے میں اب بہت کمزوری ہے تو 10 نہیں, صفات میں ہے. آج کے ہمارے توازو, آج ہمارے اخلاص میں, آج وہ تمام چیزیں ہم وہ, لیکن آدمی کو کوشش کرنی چاہیے. تو بہرحال زبینہ نے فرمایا کہ وہ سب ان کے طرف, تو فرمایا کیسے اللہ نے پھر آپ کو یہ سب مقامات عطا فرمائے, کچھ نیتیں جو دل میں چھپی ہوئی تھی جن کا کسی کو پتہ نہیں اس پر, تو اخلاص کی قیمت ہے اللہ کے یہاں. آدمی جو جتنا بھی کام کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, اگر اخلاص نہ ہو وہ شیخ الحدیث بھی بنے, 50 سال بخاری شریف پڑھائے, وہ خانقاہ بھی کھولے اور لاکھوں اس کے مرید بھی, لیکن اگر اخلاص نہ ہو تو سب صفر بلکہ مائنس ہو جاتا ہے. آدمی ہر سال جماعت میں وقت لگاتا ہے اور بہت اس کا فائدہ بھی, لیکن اگر اخلاص نہ ہو تو اخلاص کی کتنی قیمت ہے. اللہ کے یہاں ایک ایمان کے بغیر ایمان کے کوئی کام قبول نہیں, اور ایسے ہی بغیر اخلاص کے تو اس کو پیدا کرنا چاہے آدمی کو. تو یہ ہے جب اللہ والے آدمی بنے گا تو اخلاص میں پھر زیادہ محنت بھی نہیں, خود بخود آدمی اللہ کے لیے کام کرے گا, کیونکہ جب اللہ کو پہچانا, اللہ دل میں آ گیا, وہ جانے گا مخلوق مجھے کیا دے سکتی ہے, پوری دنیا میری تعریف کرے, پوری مجھے پوری دنیا 10 گنا دنیا مجھے دے دے, یہ کیا ہے. جب آخرت پر نظر ہو, اللہ پر نظر ہو, اللہ کیا دے گا, تو آدمی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کیا عجیب بات فرمائے کہ اگر کوئی کتا ہو اور وہ ہڈا کو چوس رہا ہے, وہیں اس کو اس کے پاس ہے, ہڈا ہی چوستا ہے, اور آپ یہ چاہو کہ بیچارہ کتا ہے کیا ہڈا چوستا ہے, آپ اس کو 2 گھنٹے تقریر کرو, وقت ضائع مت کرو, یہ ہڈا کٹو چوستا ہے, یہ بیکار سفید, تجھے اس میں کچھ نہیں ملے گا, اس کو 2 ہفتے کے مجاہدہ 40 دن کا نہ کراؤ, کچھ نہ کرو, اور وہ ہڈا اس کے سامنے سے چھیننے کی کوشش بھی مت کرو, وہ تمہیں کاٹے گا, وہی اس کے پاس ہے, اتنا کام کرو گوشت کا ٹکڑا رکھ لو, خود بخود فوراً ہڈا کو چھوڑ کے گوشت پر آ جائے گا. تو ایسے ہی امت جو ہے, ہم خود بھی ہیں, سامنے دنیا ہے, دنیا کی عزت ہے, دنیا کی عیش و آرام ہے, دنیا طلبی ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, ان کو بھی ہمیں خوش کرنا ہے, یہ بھی آرام سے رہے, لیکن جب اللہ سے آگے پھر آدمی اللہ ہی کے لیے کام کرے گا. ابھی جب تک اللہ نہ ہے, اللہ ہماری زندگی میں نہیں ہے, تو پھر یہ دنیا کی چیزیں اس کی طرف آدمی متوجہ ہوتا ہے. جب تک کہ جنت کا نقشہ ہمارے سامنے, اور بخدا میں کہتا ہوں جب تک کہ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں اور ہم دنیا کی عورتوں کو دیکھتے جھانکتے پھرتے ہیں اپنی بیوی سے, وہ ہمیں خوبصورت بھی نظر نہیں آتی, ان سے کوئی لطف اور مزہ بھی نہیں آتا. جس دن خدا کی قسم میں, ابھی الحمدللہ وضو بھی ہے, میں کہتا ہوں نظر کی حفاظت تم کر لو, پھر تم دیکھو گے کہ تمہاری بیوی مس ورلڈ کیا چیز ہے, کچھ بھی نہیں, وہ حور العین سے زیادہ آپ کو خوبصورت نظر آئے, اور آپ کو ایسا لگے گا اپنی اس دیواجی زندگی میں کہ اللہ نے میری حور جنت سے میرے لیے بھیج دی, اور آپ کا تعلق بیوی سے جنت والا تعلق ہو جائے گا. تو یہ ہے, تو یہ ہے کہ اللہ دل میں آ جائے, دین آ جائے, اور دین کا علم کا نام نہیں ہے, یہ علم و دین, یہ بھی اضافی ترکیب مضاف مضاف ہے, تو اس سے مال اور مضافی ترکیب میں مغایرت ہے کہ علم الگ چیز ہے, دین الگ چیز ہے. دین علم تو آیا, لیکن دین جو ہے وہ دین اس علم پر عمل کرنے سے وہ پھر دین آتا ہے. یہ جو حدیث مشہور معروف ہے, تنکح المرأة لأربعین, لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین. تو آج عام متن یہ ہے, کوئی عالم ہو شادی کا وقت تو کوئی عالمہ ڈھونڈتا ہے, اور حدیث میں یہ نہیں فاظفر بذات العلم, بذی علم, بذات الدین, دین کا لفظ آیا ہے. تو دین الگ چیز ہے, علم الگ چیز ہے, عالمہ ان کے ماں باپ سب, کوئی عالم ہو تو اچھا ہے, وہ ہم ڈھونڈتے, لیکن اگر وہ عالم ہے اور وہ قصائی ہو, بچے کے وہ ان کی وہ ظلم کرتا ہے کیا فائدہ, اور ایک عام آدمی ہو لیکن دین اس کے زندگی میں. وہ مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے, رشتے کے لیے شوہر جو ہے اس میں خاص چیز یہ دیکھو کہ اس میں نرمی ہے اس کی طبیعت میں نہیں, ورنہ تم تمہاری بیٹی کو ایک قصائی کے حوالے کرو گے اور تم رو گے پوری رات, رو گے کو کیسے وہ اس کو پیٹتا ہے مارتا ہے کیا, اور کتنے ایسے قصے ہیں. اور یہ ہمارے شیخ فرماتے تھے یہ بیماری علماء میں زیادہ پیدا ہوتی ہے, جی کہ یہ بیماری جو ہے بیویوں پر سختی کرنا, ان پر ظلم کرنا, یہ بیماری علماء میں زیادہ, وجہ اس کے حضرت بیان فرماتے ہیں مسجد میں آپ نے بیان کیا, نماز آپ نے پڑھائی, قرات آپ نے پڑھی, آپ سب مصاف حضرت حضرت حضرت. گھر جب آؤ گے ان کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی آیا یا نہیں آیا, آپ ابھی وہاں سے وہ گرم ماحول سے آئے جہاں سب حضرت حضرت, جھوٹے کوئی سیدھا کر رہا ہے, کوئی یہ لفافہ ہاتھ میں رکھ دیتا ہے کوئی, اور گھر جب آ گئے جیسے کہ کوئی آیا ہی نہیں, آپ کے کوئی جیسے وجود ہی نہیں, تو آپ پھر خفا ہوتے ہیں ان پر, نفس ابھی بہت موٹا ہوتا ہے, آپ ان پر خفا ہوتے ہو. تو مولوی میں یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے, اور کتنے کتنے بیچارے وہ قصائی کی طرح سے ان کو رکھتے ہیں. تو یہ جب تک کہ اصلاح نہ ہو صفائی, اور بدون مزکی کا مزکا آدمی نہیں ہو سکتا. آدمی سمجھتے کہ علم آنے سے کچھ تزکیہ ہوتا ہے, مدرسہ میں رہنے سے جماعت میں جانے سے فائدہ ہوتا ہے, لیکن جس کو تزکیہ کہتے ہیں اس کی یہ مستقل ایک شعبہ ہے. اور یہ آیت ہی سے تین شعبے اللہ نے ثابت کیا, ایک وہ کہ مکاتب کا شعبہ, دارالعلوم کا شعبہ, اللہ نے تزکیہ کا شعبہ بالکل الگ مستقل اس کو رکھا ہے. لیکن آج ہم اس کو نسیہ منسیہ کرتے ہیں, تزکیہ کا شعبہ یہ بھی بہت ضروری ہے. اور جس نے یہ کیا کام, مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ جیسے کتنے وہ عالم, اگر کوئی اور عالم ہوتے تو ہم کہیں وہ مولوی تو یہی بات, مولانا علی میاں تو ان کے مزاج ہم سب جانتے, انہوں نے لکھا پوری دنیا میں, اور انہوں نے پوری تفصیل سے لکھا, صومالیہ ہو, شام ہو, انڈونیشیا ہو, ملیشیا, انڈیا, پر کوئی بھی جگہ جو دین کا کام اللہ نے لیا وہ ایسے آدمی سے جو کوئی اللہ والے سے متعلق تھے. اگر ہم دیکھیں دارالعلوم دیوبند جو مرکز تھا علم کا, مرکز تھا معارف کا اور خزائن کا اور اللہ سے نسبت اور تعلق کا, اللہ نے ایک مولانا تھانوی جنہوں نے تصوف کو زندہ کیا, ایک مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے, ان کا تعلق مولانا رشید احمد گنگوئی, مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے وہ کام لیا جو پوری دنیا دنگ اور حیران ہے اور انقلاب پوری دنیا میں برپا کیا, ایک مولانا حسین احمد مدن رحمت اللہ علیہ جو مودودی کے سب سے پہلے بھانپنے والے اور جاننے والے, مودودی کا فتنہ مولانا حسین, جب لوگ نے ان کہا تم فتنہ کرتے ہو, یہ آج کل کوئی فتنہ ہوتا ہے کوئی اس کے خلاف بولتے ہیں تو اچھے اچھے لوگ بھی کہتے ہیں کہ تم فتنہ, لیکن جمے رہے. اور مولانا حسین, مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, میں سمجھتا ہوں اگر وہ شخص نہیں ہوتے ہندوستان آج ایک دوسرا اسپین ہوتا. مسجد قرطبہ میں آپ کو پہلے تو ایسا تھا کہ ٹوپی بھی نہیں پہن سکتے تھے, اب تو اجازت ہے, لیکن دو رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہو کیمرے پورے لگے ہوئے. میں نے کوشش کی ایک رکعت پوری ہوئی, وہ چاروں طرف سے سپاہی آگے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے. میں نے ابھی زبردست مجھے روکا, آپ نہیں یہاں دو. جو قرطبہ کی مسجد اتنی بھری کہ کتنے آج چرچ اس میں بنائے ہیں, لیکن دو رکعت نماز پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اور جگہ جگہ اور وہ جو وہ کیا ہے وہ قصر الحمرا, اور وہ کیا شان عجیب و غریب آج تک اس زمانے میں اور بھی زیادہ, اور جو مسجد بنی ہوئی بالکل اوپر جہاں مینارہ تھا اب صلیب, دل کتنا دکھتا ہے. ہندوستان کا یہی حال ہوتا جب ہندوستان پاکستان کی تقسیم ہوئی, اور لوگ بڑے بڑے علماء بھی شک شبہ میں تھے کہ ہم کیا یہیں رہے وہاں چلے جائیں. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ ایک واحد وہ شخص اتنے مضبوطی سے کہا, انہوں نے فرمایا ہم یہیں رہیں گے, ورنہ ہمارے مدارس کا کیا ہوگا, مساجد کا کیا ہوگا, ہمارے قبرستانوں کا کیا. ان کی ہمت دیکھے, مولانا یوسف کاندھلوی کی ہمت بن گئی, جب مولانا مدنی رہتے ہم بھی رہتے. مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ ان کی ہمت بن گئی, جب مولانا مدنی رہتے ہم بھی رہتے. اور آج پھر ہندوستان ہمارے مساجد ہمارے مدارس, ورنہ جامع مسجد دلی کے وہ ایک میوزیم بن کے رہ جاتا, تمام چیزیں میوزیم آج ہوتے, دارالعلوم دیوبند کچھ بھی نہیں ہوتا, سب ختم ہو جاتا. تو یہ ہے کہ ایسے دارالعلوم دیوبند جن کا اللہ والوں سے تعلق اللہ نے, مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ قادیانیت کے بارے میں کیسے انہوں نے محنت مجاہدہ کیا اور اس فتنے کو دبایا, مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے اس سلسلے میں, ایسے ہمارے علماء تو جن کا اللہ سے تعلق اللہ نے ان سے کہا, ورنہ بہت بڑے بڑے دوسرے علماء لیکن آج نام بھی نہیں ہم سنتے ہیں، لیکن جن کا اللہ والوں سے تعلق اللہ نے ان کو چمکایا، تو اس کی ضرورت ہے. پھر یہ جتنے اور بھی کچھ عوارض اور کچھ ہے وہ خود بخود رفع ہو جائیں گے اور دور ہو جائیں گے. تو اس کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس چیز کو ہم پیدا کریں. 8 بجے جمعہ اذان تو ابھی تو اس کے ایک وہ شاہ خالد کردی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، کردستان تھے لیکن رہتے تھے شام میں، اور بڑے مفتی تھے، بڑے عالم تھے اور دین کا کام بھی خوب کرتے تھے. اللہ حضرت قاری طیب محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی کے 3 لغت ہیں. ایک ہے لوگ بولتے بھی ہیں مولی صاحب، تو یہ مستر مولی ہے گاجر صاحب، یعنی انہوں نے پڑھا لیکن نہ تو شریعت کا کوئی چیز ان میں نظر آتی ہے، نہ نمازوں کا ٹھکانہ کچھ بھی، مولی صاحب ہے. ایک مولوی صاحب ہے جو پڑھا، اس پر قائم بھی ہے، پڑھاتے بھی ہے لیکن ابھی اللہ سے تعلق نہیں. اور ایک مولوی مولا والا ہے، وہ خود مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد، کہ میں بھی مولوی نہیں بنتا. وہ تھے مولانا روم رحمت اللہ علیہ، ان کے پیچھے 500 علماء برابر چلتے تھے، ان سے پڑھتے، ان کے بستر اٹھاتے، ان کے برتن ان کی خدمت کرتے، کھانا پکاتے، بڑے معقولات منقولات کے بہت بڑے عالم تھے، اور دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ نے بہت مقام دیا. شاہ خارز جو بہت بڑے ملک تھا افغانستان اس علاقے میں، وہاں کے بادشاہ کے سگے نواسے تھے، تو دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ نے بہت کچھ دیا، معقولات منقولات کے امام تھے اور 500 علماء ان کے پیچھے ان کی خدمت. لیکن جس دن ان کی آنکھ مولانا شمس تبریز رحمت اللہ علیہ، ادھر شمس تبریز رحمت اللہ علیہ اور اللہ کی محبت کی آگ ان کے دل میں، دریا کی آگ ان کے دل میں لگی ہوئی تھی، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اب مرنے کا وقت قریب آیا دنیا سے جانے کا، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی محبت کی آگ جو دل میں لگی ہوئی ہے کسی کے دل میں میں پہنچا دوں، لگا دوں، اور اس کے ساتھ قبر میں نہ چلا کسی کے دل میں لگا دوں. اللہ نے ان کو بتایا کہ تم یعنی چاول کے دلال ایجنٹ بن کے وہ کونیا چلے جاؤ. وہ سب وہاں جو چاول بیچتے تھے ایجنٹ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، مولانا روم کا ادھر سے گزر ہوا اور آنکھیں جو ملی پھر کام بن گیا. پھر انہوں نے اپنے 500 طلبا سے کہا تم اب مجھے چھوڑ دو، اب میں اپنے شیخ کی خدمت کروں گا. اور یہ بھی ہے خلوص اور یعنی للہیت اور فنائیت، ورنہ آدمی جو اس مقام پر ہو وہ سب کو چھوڑنا مشکل کام ہے، اور وہ پھر اپنے شیخ کے پیچھے رہے. اور وہ جو آگ لگی ان کے دل میں 28,000 اشعار خود بخود بنتے رہے خود ہوا. اور جب وہ اللہ نے بن کر کیا تو آخری شعر ادھورا رہ گیا، پھر بہت سے لوگ نے بعد میں اس کو پورا کیا، لیکن ان کا جب اللہ کی طرف سے نہیں آیا زبردستی اپنے طرف سے کچھ انہوں نے کیا نہیں. ہماری شیخ خود فرماتے ہیں کہ یہ میری شاعری کو ایسے دنیا کی شاعری جیسے مت سمجھو، میں سویا ہوں رات کو خود بیٹھے بتلائی دیتا ہوں، سوئے ہوئے اٹھ جاتا ہوں اور قلم لیتا ہوں اور خود بخود قلم چلتی ہے. اور جب وہ سب قصہ ختم ہو گیا، اللہ تمام اشعار بن گئے، پھر کچھ نہیں آتا. وہ واردات قلبی، یہ نہیں کہ اپنی سوچ سمجھ کے ایک وہ اشعار جیسے شعرا بناتے، ان کا قصہ ہے. تو بہرحال شاہ خالد کردی رحمت اللہ علیہ وہ کردستان وہ شام میں پڑھاتے، مولوی تھے، مولی نہیں تھے، مولی صاحب مولوی صاحب تھے، لیکن خود ان کے دل میں انہوں نے سے مجھے مولوی بننا چاہے. اللہ سے اللہ کو ہم پہچانتے ہیں لیکن کون ہے اللہ، وہ زندہ تعلق اللہ سے. ایک ہمارے ساتھی تھے، وہ ہے ابھی یہاں کومورو آئیلینڈ میں، وہ ترکیشر میں انہوں نے پڑھا، وہ آتے ساؤتھ افریقہ. تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا آپ کا بیعت کا تعلق کس سے، ہاں میں بیعت ہوا کس سے، کہا مجھے یاد نہیں، وہ مراد آبادی ہے کہ سہارنپوری. تو اگر کوئی عورت ہو کہا کہ میرا شوہر جو ہے مجھے معلوم نہیں وہ نائروبی میں رہتا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، تو ایسے تعلق سے کیا کام بنے گا. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی بیوی بمبئی میں مرد شو دلی میں پوری رات تہجد پڑھتے دعا مانگتے یا اللہ اولاد دو, کیسے اولاد ہوگی, ایک منٹ کی صحیح صحبت انشاءاللہ نتیجہ آئے گا, لیکن یہ تو الگ الگ جو رہتے ہیں تو کیسے اس کا کوئی نتیجہ آئے گا. تو شاہ خالد کردی وہ جانتے اللہ کو لیکن اب اللہ سے وہ زندہ تعلق وہ ابھی نہیں. تو اس کے لیے انہوں نے حج کا سفر کیا, حج کا سفر کیا, مدینہ پاک پہلے تشریف لے گئے. اس زمانے میں کتنے اللہ والے سب کے وہاں مجھے کوئی ملے گا اللہ سے مل رہا تعلق کو کرا دے گا, تو کوئی ایسے ملا نہیں. اور ایک درس ہو رہا تھا مسجد نبوی میں اور وہاں کے استاد شیخ بتا رہے تھے کہ بہت خوش نصیب ہیں, اللہ کے بہت انعام اکرام ہے اس آدمی پر جن کو اللہ نے علم دین عطا فرمایا, وہ پڑھاتے بھی ہے, فتویٰ بھی دیتے, واعظ و ارشاد کرتے تمام. تو وہ چونکے سننے, یہ تو میری حالت بیان ہو رہی, اور جن کا اللہ سے تعلق بھی ہو, یہ اسی کے لیے تو میں آیا. تو انہوں نے وہاں اجازت مانگی اور کہا کہ میں تو اسی مقصد سے آیا ہوں اور میں آپ لوگ میرے لیے دعا کریں. ایک بزرگ تھے جن سے ان کے کچھ دل لگے لیکن اتنا نہیں. اور یہاں مناسبت بہت بڑی چیز ہے, جس کو آپ سے جس سے آپ کو مناسبت ہو وہ بڑی چیز ہے. تو آخر جانے کے وقت انہوں نے ان سے کہا میں مکہ شریف جا رہا ہوں, جیسے آج کا دعا کر نصیحت مجھے کچھ کرے. کہا کہ یہ میں نصیحت یہ میری ہے کہ جب آپ مکہ شریف پہنچو اور حرم مکہ میں جس حالت میں جس کو تم دیکھو کسی پر اعتراض مت کرنا, نہ دل سے اعتراض نہ زبان سے اعتراض. اللہ کی شان, جیسے وہ مکہ شریف حرم میں داخل ہوئے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی وہ کعبہ کے ساتھ وہ پشت لگائے ہوئے پاؤں پھیلائے ہوئے, تو دل میں آئی یہ کعبہ شریف کی بے ادبی. انہوں نے ان کو بلایا ادھر آؤ. وہ جب گئے کہا کہ وہ جو بزرگ مدینہ شریف میں انہوں نے آپ کو کیا نصیحت کی, وہ بالکل چونکے, ہاتھ دے دیا مجھے بیعت کرو. انہوں نے کہا تمہارا حصہ ہندوستان میں, تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے. وہ اللہ والے سچے دے وہ کہا تمہارا. اور یہ طالب صادق تھے, یہ بھی اصل چیز ہے. ایسے ہی جو آدمی طالب صادق ہو اس کو ملتا ہے. تو یہ طالب صادق حج کے بعد واپس شام نہیں گئے, سیدھا ہندوستان ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر وہاں دلی شاہ غلام رسول جو حضرت مولانا مرزا جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ان کے پاس ان کا دل لگا. وہ وہاں رہے کہ مجھے اللہ تعالی سے میرا تعلق نسبت تعلق پیدا کرو. وہ رہے شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب, ان کا زمانہ تھا. انہوں نے سنا کہ عرب سے, اس زمانے میں بھی یہ تعجب کی بات, عرب سے کوئی آئے بیعت ہونے کو اور اصلاح کرانے کو خانقاہ میں اپنا وقت, اور اتنے بڑے عالم ان سے ملنے کو گئے. تو انہوں نے کہلوایا کہ معذرت میری طرف سے, اس وقت میں نہیں مل سکتا ہوں, آپ بہت بڑے عالم ہو, میرے یہاں چلہ جو ہے مجھے اس کو خراب نہیں کرنا ہے, جو شیخ نے وظیفے بتائے اور مجھے وہی کرنا ہے, لیکن میرے چلے کے بعد میں خود آپ سے ملنے کو آؤں گا, آپ بہت بڑے عالم ہو, آپ کا حق ہے, میں خود آپ کے پاس. یہ فارغ ہوئے, نسبت اللہ نے نصیب فرما اللہ سے تعالی. پھر ان کا کام ایسا بنا کہ ان سے علامہ آلوسی بیعت ہوئے, روح المعانی کے مصنف ان کے خلیفہ, اور پھر روح المعانی کا کام اللہ نے ان سے لیا. علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامیہ وہ ان سے بیعت ہوئے, اور اللہ نے ان سے آج حنفی علماء آج تک علامہ شامی ہی کا وہ بنیاد ہے ان کے فتاوی کے, اللہ نے پھر ایسا کام لیا. تو واللہ جو آدمی ایسے اللہ والوں سے تعلق قائم کرے اور صحیح اس کو, اور اس زمانے میں ویزکیہم کے لیے حضرت جب اس مضمون پر آتے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات نقل کرتے کہ 40 دن کوئی اللہ والوں کی صحبت میں رہ لو تو آپ لوگ بھی نیت کریں اور کوئی مشکل نہیں. ابھی جو ہے اس رمضان میں ملیشیا سے 4 عالم آئے اور اپنے پورا چلہ انہوں نے گزارا, اور بھی بہت سی جگہوں پر, اور ماشاءاللہ لوگ آتے ہیں چلہ گزارنے کو. اور پھر وہ خود جو کہتے ہیں اب ملیشیا میں ماشاءاللہ خانقاہ سلسلہ جہاں بہت مشکل وہاں خوب چل رہا ہے, اور بھی کتنے جگہوں پر آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, امریکہ میں, جگہ یو کے میں. تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ابھی میں نے بتایا کہ وہاں سری لنکا سے ہمارے یہاں وہ اصلاحی جلسہ کا وقت تھا, تو وہاں یہی مولانا اسماعیل نہیں ان کے دوست جو ہے مولانا نوفل ان کو آنا تھا, ویزا نہیں مل رہا تھا. تو انہوں نے کہا ویزا نہ ملا تو ہم ماہانہ مجلس جو ہوتی ہے سری لنکا سے وہ آئے ہیں. کتنا دور ماہانہ مجلس کے لیے. تو یہ ہے کہ طلب جو ہے, اور خدا کی قسم میں کہتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے اس زمانے میں نوجوان لڑکے لڑکیاں اور دوسرے لوگ جو دنیاوی پوری دنیاوی ماحول میں رہتے, قریانی وہاں, ننگا پن وہاں, فحش اور فحشات کا مرکز, لیکن ماشاءاللہ اپنے آپ کو خوب بچے بچائے ہوئے ہیں اور اللہ سے ربط اور اللہ سے تعلق اس زمانے میں یہ ایک مجرب چیز ہے جو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک چل رہی ہے. ہم نے اس کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ہمیں اب کتنے تکالیف اور اب دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل نظر آیا, ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا. ورنہ اس کے ذریعے سے اللہ نے دین کو پوری دنیا میں محبوب بنایا, صرف آسان نہیں, لوگ کے لیے دین پر چلنا محبوب ترین چیز تھی. آج دین پر جو چلتا بھی ہے بہت مجاہدہ کر کر, دل نہیں مانتا, زبردستی کچھ کرتا ہے, لیکن دین جب اپنا مقصد اور اپنا مقصد حیات بن جائے تو پھر آپ خود دیکھیں گے اور جو مزہ اس میں آئے گا آپ خود اندازہ لگاؤ گے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ما شاء الله لا قوه الا بالله, الحمد لله الذي به تتم الصالحات, سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.